السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ لقمان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ہم سورہ روم الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں اور اب سورہ لقمان کا آغاز کرنے والے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ممکن ہوا الحمدللہ، ورنہ تو ہم سوچ رہے تھے کہ اچھا ابھی تو سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے، پتہ نہیں اب اختتام کب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ دیکھیں دھیرے دھیرے کر کے الحمدللہ یہاں تک ہمیں پہنچا دیا. یہ سب واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کام کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی جو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضامندی کے بدلے اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی ابدی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، انشاءاللہ، آمین. آئیے دیکھتے ہیں سورہ لقمان. اس سورہ کے آغاز سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا. چونکہ عرب کے جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی کتابیں تو نہیں تھیں، اسی لیے وہ اہل کتاب نہیں کہلائے. ہاں، کچھ صحیفے وغیرہ تھے، اور اسی میں حضرت لقمان کے کچھ ایسی باتیں یا ان کے کچھ لکھے ہوئے اقوال یا کچھ اوراق پر ان کی لکھی ہوئی حکیمانہ باتیں موجود تھیں ان کے پاس. جیسے کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے رسول کو لا کر سنائی تھیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں لکھی ہوئیں، اور وہ لوگ اس کو حکیم لقمان کی طرف منسوب کرتے تھے. اس بارے میں بہت اختلاف ہے کہ یہ لقمان کون تھے. پیغمبر تو نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں پیغمبر یہاں نہیں کہا گیا ہے، لیکن واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ان کو حکیم کہا گیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ بتائی گئی کہ اے اہل مکہ، اے کفار مکہ، تم لوگ جو آج شرک پر ڈٹے ہوئے ہو، اڑے ہوئے ہو، اور حکیم لقمان کی باتوں کو تو تم بہت اچھے سے مانتے ہو، ان کا ذکر بھی کرتے ہو آپس میں، ان کی حکیمانہ باتوں کے تذکرے بھی کرتے ہو، اس کو مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، تو جس حکیم لقمان کی تم بات کرتے ہو وہ لقمان تو ہمارا نیک بندہ تھا، وہ تو اللہ کو ماننے والا تھا، اور تم خود سنو کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی. اور سب سے پہلی جو نصیحت کی تھی لقمان نے اپنے بیٹے کو وہ یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ شرک دراصل بڑا ظلم ہے. تو دراصل ان کا نام لے کر یہاں بتایا گیا کہ جس حکیم لقمان کو تم مانتے ہو وہ حکیم لقمان تو ہمارا نیک اور صالح بندہ تھا. واللہ عالم رسول تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال چونکہ قرآن میں ان کے نام کی پوری ایک سورت ہے، اور یہ وہی سورہ لقمان ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اہم نصیحتیں کی گئی ہیں جو کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور وہی نصیحتیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں جو کہ ایک مومن میں ہونی چاہیے. سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، مکی سورت ہے، 34 آیات ہیں. اور زمانے نزول کے بارے میں تھوڑا بہت تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ وہی دور ہوگا کہ جب مخالفتیں بہت زیادہ شدید تو نہیں ہوئی تھیں، لیکن بہرحال مخالفتیں شروع ہو چکی تھیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن افہام و تفہیم ابھی اس کا معاملہ درپیش تھا، یعنی ایک دوسرے سے بات چیت ہوتے رہتی تھی. تو چونکہ وہ لوگ حکیم لقمان کو جانتے تھے، مانتے تھے، لہذا انہیں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، تاکہ یہ لوگ شرک کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کو مان لیں. تو بہت ہی معقول اس میں دلائل دیے گئے ہیں شرک کی تردید کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کے لیے. پھر یہ ان کو بتانا مقصود تھا کہ آج جو ہمارا رسول یہ بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، آخرت کو جانو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تو یہ بات پہلی دفعہ نہیں کہی جا رہی ہے عرب میں. ٹھیک ہے، کوئی اور رسول نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، لیکن یہ بات لوگوں کو پتہ تھی، وہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے، لوگ اس سے مانوس تھے. جو لوگ پہلے بھی علم اور عقل رکھتے تھے، حکمت اور دانائی رکھتے تھے، وہ وہی باتیں کہتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تم خود جانتے ہو تمہارے ملک میں حکیم لقمان ان کا نام لیا جاتا ہے، جس کی حکمت اور دانش کے افسانے تمہارے یہاں مشہور ہیں. تم ایک دوسرے کو مثال دیتے ہو ان کی باتوں کی، ان کے حکیمانہ قول کی، تم خود اپنی گفتگو میں ان کا ذکر کرتے ہو، تمہارے شاعر، تمہارے خطیب ان کا ذکر کرتے ہیں حکیم لقمان کا، تو تم خود دیکھ لو کہ جو حکیم لقمان تھے، جن کا ذکر تم کرتے ہو، وہ کس عقیدے کے مالک تھے اور کن اخلاق کی تعلیم انہوں نے اپنے بیٹے کو دی تھی، کون سے اخلاق کی تعلیم انہوں نے اپنے بیٹے کو دی تھی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین انداز ہے نا قرآن کا، پڑھتے سے ہی ایسے لگتا ہے جیسے دل کو چھو لینے والا انداز۔ جن لوگوں نے پہلی دفعہ اس کو سنا ہوگا تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیا ان کے دلوں کا حال ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں حروف مقطعات سے آغاز فرما رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات، اس کا علم، اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کے فائدے بیان کیے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں حروف مقطعات کے۔ جیسے کہ عربوں کو اپنی زباندانی پر بڑا ناز تھا اور وہ زوم میں مبتلا تھے کہ ہماری جیسی زبان کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ حروف مقطعات دراصل جو قرآن میں آئے ہیں، تو اس کے جو دو فائدے بتائے ہیں مفسرین نے، کہ اس قرآن نے جب ان کو چیلنج کیا تو وہ اس سے عاجز آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حروف مقطعات یہاں پر رکھے ہیں تو ان کے سوچ سمجھ سے بھی باہر تھے یہ الفاظ یا اس کے معنی کو جاننا۔ وہ لوگ ایسا قرآن یا قرآن کے جیسے چند الفاظ پیش کرنا بھی ان کے بس سے باہر تھا، یعنی اس چیلنج کو وہ قبول نہ کر سکے۔ تو ایک ہی قرآن اسی قسم کے حروف مقطعات سے ترتیب دیا گیا ہے، جس کی مثال پیش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، عرب اس سے عاجز آ گئے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے، اور جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا ہے وہ بھی دراصل سچے ہیں، اور جو شریعت یہ پیغمبر لے کر آئے ہیں، انسان اس شریعت کا محتاج ہے، اور یہ شریعت میں سراسر انسان ہی کی سعادت، خیر اور فلاح موجود ہے، اور اگر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اسی شریعت کو اپنا کر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین اس قرآن کو سننے سے روکتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس قرآن سے وہ لوگ متاثر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ یہ انداز بیان بالکل نیا اور اچھوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا چلے کہ تلک آیت الکتاب الحکیم، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو حکمت سے لبریز ہے، اس کی آیات حکمت سے لبریز ہیں، جس کی ہر بات حکیمانہ ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں کہ قرآن کی جو صفت ہے کہ قرآن حکمت والا ہے، تو اس میں حکمت سے لبریز باتیں بھی ہیں، اور اس کی جو آیات ہیں وہ محکم ہیں، جس میں پختگی ہے، جو وقت اور حالت کے لحاظ سے بدل نہیں سکتی۔ اور اس کی مفسرین نے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اس کی تشریح بیان کی ہے، مختلف الفاظ میں، مختلف انداز سے۔ تو یہاں پر قرآن کو حکیم کہنے کی جو وجوہات ہیں، اس کے کئی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر قرآن کو حکیم کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر حکیم کے تین معنی بنتے ہیں جو کچھ مفسرین نے لیے ہیں، اور باقی ہم آگے دیکھیں کہ اس کو حکیم کیوں کہا گیا ہے۔ تو تین معنوں میں حکیم کیسے ہے قرآن؟ قرآن میں حکیم لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت بھی الحکیم بتائی ہے، اور یہاں قرآن کریم کی صفت بھی حکیم بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کے تین ترجمے یا تین اس کے مختلف ڈیفینیشن کی جا سکتی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ حکمت، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن حکمت سے لبریز ایک ایسا علم و ادب کا معجزہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ سبحان اللہ، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، نظریات، خیالات بدلتے رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کا آسمانی کتاب ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں، جو کلام اللہ ہے، یہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی، یعنی 1400 سال پہلے یہ نازل ہوا تھا، اس کے باوجود بھی اس میں موجود ہر لفظ حق ہے اور موجود ہے۔ ہر حالت اور ہر معاملے میں قرآن سے رجوع کرنا ایسی ہدایت کا سامان ہے جس سے آج تک انسان فیض یاب ہو رہے ہیں، اور یہ ایسی ہدایت کا سامان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، تو صرف علیم و کبیر ذات ہی کر سکتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ کتنے سال گزر گئے لیکن قرآن جیسی حکمت سے لبریز کتاب کوئی نہ لکھ سکا۔ سبحان اللہ، جس کے ہر لفظ میں معنوں اور علم کے خزانے پوشیدہ ہیں، جو آنے والی تمام نسلوں کو، نسلیں گزرتی رہیں گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اس میں سے حکمت کے موتی مزید دریافت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے خزانے، اس کے حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ہر نسل ہر دور کے لوگ اسے اسی طرح سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. پھر دوسرا اس کا معنی ہے حکم، حکومت، صریح اختیار. پہلے تو ہم نے معنی پڑھا حکمت، حکیم کے معنی حکمت پڑھا. دوسرا معنی ہے حکم، حکومت یا صریح اختیار. ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کمزور ہیں، کوئی انسان چاہے دنیا میں کسی بھی رتبے پر بٹھا دیا جائے، ہمیشہ کسی نہ کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا پوتا ہوگا، مکمل اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. تو اسی طرح سے انسان کے نافذ کردہ جو احکام ہیں صرف ایک خاص طبقے کے لوگوں میں ہی چلائے جا سکتے ہیں. انسان کو اس کا اقتدار حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ مکمل اختیار کے ساتھ پوری دنیا میں اپنے احکام کو نافذ کرے، ایسا پوسیبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا پر کسی ایک انسان کا مکمل اختیار چلے. کچھ علاقوں میں انسان کر سکتا ہے، اگر انسان کسی کا بادشاہ ہو بھی سکتا ہے کہیں کا تو وہ لوگوں کا بادشاہ ہوگا، لیکن زمینوں کا بادشاہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن ایک طرح سے پورا اختیار رکھتا ہے، اور اس کے جو قانون ہیں دراصل وہ اٹل حقیقت ہیں، حق ہیں. قرآن چونکہ اس خدائے واحد کی کتاب ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس لیے قرآن مشوروں اور خیالات کی بنیاد پر نہیں، احکامات کی بنیاد پر رکھا گیا ہے. انہیں قرآن کے جو احکامات ہیں وہ بالکل محکم ہیں، پختہ ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے، اور پوری انسانیت کے لیے، اور پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے. تو اس طرح سے یہ پوری طرح اختیار رکھتا ہے. پھر تیسرا اس کا معنی ہوگا احکام، اور احکام کے معنی ہوتے ہیں مربوط ہونا، باربط. عربی زبان میں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احکام. تو قرآن ایسا باربط احکام کا مجموعہ ہے جس کی کوئی بھی بات کسی دوسری بات سے نہیں ٹکراتی، ایسے نظم و ضبط کا نمونہ ہے جس پر انسانی عقل حیران ہے. تو بے شک قرآن ان سبھی معنوں میں حکیم ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت الکتاب الحکیم کا لفظ استعمال فرمایا کہ حکمت والی کتاب کی آیت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، چونکہ اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کتاب کی آیت محکم ہے، ایک حکمت والی اور باخبر ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. تو یہ آیت نہایت ہی واضح ہے، بہترین فصیح ترین الفاظ میں نازل ہوئی ہیں جو بہترین معنوں پر دلالت کرتے ہیں. یعنی قرآن کے جو الفاظ کے معنی اگر آپ نکالتے چلے جائیں، جتنا آپ غور و فکر کریں گے، جتنا تدبر کریں گے، اس کے بہتر سے بہتر اور مزید معنی آپ کو ملتے چلے جائیں گے. پھر یہ آیات دراصل کسی بھی کمی بیشی اور کسی بھی تبدیلی اور کسی بھی تحریف سے محفوظ ہیں، یعنی نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ کوئی تغیر ہوا، نہ کوئی کمی بیشی اس میں واقع ہوئی، نہ اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے، ہر طرح سے محفوظ ہیں. پھر اس قرآن میں پہلے کے جو گزرے ہوئے زمانے کے حالات ہیں وہ بھی موجود ہیں، آنے والے زمانے کے حالات بھی موجود ہیں، غیب کی خبریں بھی اس میں دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو پہلے کتابیں گزری ہیں ان کتابوں کی بھی اس میں خبر ہے، پہلے کے انبیاء جو گزرے ہیں ان کی خبر بھی اس میں موجود ہے، اور اس کی کوئی آیت پہلے کی کتابوں کی مخالفت نہیں کرتی. پہلے کی جتنی خبریں جو دی گئی ہیں تاریخ کی، آج تاریخ داں بھی اگر آ جائیں تو وہ بھی اس کی خبروں کو غلط قرار نہیں دے سکتے، کوئی اس میں کنٹرڈکشن نہیں پایا جاتا. پھر ان آیات میں جس چیز کا بھی حکم دیا گیا ہے وہ سراسر انسان کے لیے فلاح اور بہبود پر مبنی ہے، یعنی جو بھی اس میں احکامات ہیں اس سے انسان کی فلاح ہی مقصود ہے، فائدہ ہی اس سے ہونے والا ہے، اور جن چیزوں سے اس قرآن میں روکا گیا ہے وہ سراسر انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، فساد کا سبب ہیں. تو بہت سارے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس قرآن میں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہیں، اور ہم نہیں جانتے اس کی حکمت، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا چلا جاتا ہے کہ واقعی میں یہ بات ایسی ہے تو اس میں یہ فائدہ تھا، تبھی یہ کام نہیں ہو سکا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو آیات ہیں اس کی جو اس قرآن میں جو کسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے، یا کسی چیز سے ڈرایا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو قرآن کی جو نصیحت ہے، واضح ہے، انتہائی بلیغ انداز ہے اس کا، اور اس سے فائدہ جو نیک لوگ ہوں گے ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے معاملات میں اعتدال اختیار کریں گے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو لوگ سلیم فطرت ہوتے ہیں، جو فطرت صالحہ پر جن کی گروتھ ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ضرور اس قرآن کو اپنا حکم مانتے ہیں. اسی سے تمام اپنی زندگی گزارنے کے اصول اخذ کرتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ پھر اس میں جو احکامات ہیں، اس کی آیات ہیں، اس کے جو قصص ہیں، اس میں تکرار تو ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی دفعہ آیا ہے، پھر احکامات بھی کئی دفعہ بیان ہوئے ہیں، تو اس میں تکرار تو پایا جاتا ہے، مگر ان میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق بھی موجود ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو جو جتنا صاحب بصیرت ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر غور و فکر کرتا چلا جائے گا، اور اس کے جو موافق صورتیں ہیں، ایک دوسرے سے جو میچ کرتی ہیں، اس کو دیکھ کر وہ حیران رہ جائے گا، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی میں یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ قرآن دراصل حکمت والی اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا یہ کتاب خود حکمت والی ہے، اور یہ کتاب حکمت سے لبریز ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام اخلاقی باتیں آ گئی ہیں قرآن میں، جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، جو انسان کو بہتر سے بہتر بناتی ہے، اور تمام ان بری باتوں سے روکتا ہے جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لحاظ سے قرآن بہت ہی حکمت سے لبریز ہے۔ ہدوں و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکار لوگوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا بالکل آغاز میں، ہدل للمتقین، کہ وہاں پر ہدایت تھا، یہاں پر ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، سبحان اللہ۔ اس قرآن سے، اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو محسن ہیں، جو احسان کرنا جانتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے شروع سے پڑھا ہے کہ محسن کس کو کہتے ہیں، احسان کرنے والا، یعنی دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینے والا، کوئی بھی کام کو بہت ہی خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ کرنے والا، احسن طریقے سے کرنے والا۔ تو جو لوگ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مستحقین کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو وہ لوگ محسن ہیں۔ یا پھر جو بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے اور برائیوں سے بچنے والا ہے، یہ بھی محسن کے معنی میں آتا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خوشی اور خضوع کے ساتھ کرنے والا، سبحان اللہ۔ جیسے کہ وہ بار بار آپ لوگوں کو حدیث پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت تم ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم یہ نہ کر سکو تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان ہے۔ تو قرآن ویسے تو سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ صرف محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو محسن ہیں، جو متقی ہیں۔ پھر ان کی صفت یہاں پر کیا بتائی گئی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو جو لوگ یہ تین صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بیسیکلی تین نیکیاں بیان کی گئی ہیں، نماز قائم کرنا، زکات دینا اور آخرت پر یقین، اگر انسان ان تین چیزوں پر بھی پختہ یقین رکھے اور اپنے اعمال کو درست کر لے تو اس کا شمار محسنین میں ہوگا۔ یعنی متقی اور محسنین کوئی غاروں میں اور کھائیوں میں جا کر نہیں بیٹھتے کہ جہاں چلے گئے ہوں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اور جا کر عبادت کرنے لگے ہوں، نہیں، بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے تمام اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہوئے، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جو یہ کام کریں گے وہ دراصل محسن ہیں، متقی ہیں، نیکوکار ہیں۔ اور احسان آپ دیکھیں کہ ہر کام میں خوبصورتی، ہر کام میں بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو انجام دینا، کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، اور اپنا وقت جب آئے تو اپنے حق پر کم پر بھی راضی ہو جانا، یعنی دوسروں سے لیتے وقت کم پر بھی راضی ہو جانا، یہ احسان ہے دراصل۔ اور اس کو ہمیشہ تشبیہ دی گئی ہے ایک گھنے اور پھل والے درخت سے۔ آپ نے کبھی آم اور سیب کا درخت دیکھا ہوگا، اور اگر اوریجنلی دیکھا نہیں بھی ہے تو آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ ٹی وی وغیرہ یا انٹرنیٹ سے تمام ہم کو معلوم ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے یہ درخت کی تصویریں۔ تو جتنا جو درخت پھل دیتے، آم کا درخت آپ لے لیں یا سیب کا درخت آپ لے لیں، اتنا گھنا ہوتا ہے وہ درخت، بہت زیادہ اس کا تنا بہت مضبوط ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور چاروں طرف سے اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی نیچے بیٹھے تو بہت دور تک اس کا سایہ ہوتا ہے، اور پھر پھل بھی دیتا ہے۔ تو پھل دینے کے باوجود بھی، اور پھل بھی اتنا میٹھا، صحت بخش پھل جس سے صحت حاصل ہوتی ہے، تندرستی حاصل ہوتی ہے، تو اتنا میٹھا اور اچھا اور فائدہ مند پھل دینے کے باوجود بھی وہ درخت آپ دیکھیں کہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ سیدھا سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، نہیں بلکہ زمین کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ تو محسن دراصل وہی ہوتے ہیں کہ دوسروں کو دے کر بھی جن کے اندر کوئی اکڑ نہیں آتی، بلکہ عاجزی والے ہوتے ہیں محسن، کہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس پر احسان نہیں جتاتے کہ اچھا دیکھا ہم نے تو فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یا کسی کے ساتھ نیکی کی تو اس سے توقع کر لی کہ اچھا یہ ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے لہٰذا انہوں نے ہمیں سلام کرنا چاہیے پہلے ہمیشہ، یا انہوں نے ہماری خدمت کرنی چاہیے۔ نہیں، تو محسنین وہ نہیں ہوتے، محسنین ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں اور لینے کی توقع صرف اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کا بدلہ دے گا، وہی محسن ہے۔ تو ان کی تین بیسک کوالٹیز کیا بتائی گئی ہیں؟ نماز قائم کرنے والے، زکات دینے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ دراصل یہ ہر نیکی کی جڑ ہے، نماز انسان کو ایک طرح سے مربوط رکھتی ہے، جوڑے رکھتی ہے، اس کو دن بھر میں 5 دفعہ احساس دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخرت میں جواب دہی کا احساس انسان کو ہر زیادتی سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ پھر ایتائے زکات سے انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کا نفس کنٹرول میں آتا ہے، خواہش نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اور جب مال کی محبت ہی نہیں رہے گی انسان کو تو پھر وہ کس وجہ سے زیادتی کرے گا؟ جب وہ مال دیتا رہتا ہے اللہ کی راہ میں تو ایک طرح سے اس کا نفس تربیت پاتا رہتا ہے، اس کا نفس کنٹرول ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں بیسک کوالٹیز ہیں انسان کی جو تمام دوسری تمام نیکیوں پر حاوی ہیں، سمجھے، اور یہیں سے اسی سے نیکی کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تین چیزوں کو پورا کرنے والے یہ ہے وہ محسن۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی فلاح پانے والے ہیں، اور فلاح کا لفظ ہم سورہ مومنون میں بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ تو تھی قرآن کی تفسیر، سمجھے، جو مختلف مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اب تھوڑا سا رک کر ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس حکیم کتاب سے جو حکمت سے لبریز ہے واقعی میں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی آیات کو کیا ہم محکم سمجھتے ہیں، یعنی اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ بالکل تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، تو کیا ہم اس کے احکامات کو ایز اٹ از لیتے ہیں جیسے کہ ہیں؟ کیونکہ ہر کوئی نہیں فائدہ اٹھا سکتا اس قرآن سے، بلکہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے جو محسن ہیں۔ ویسے تو سب کے لیے کھلی ہوئی ہے کتاب، لیکن زیادہ فائدہ کس کو دیتی ہے کتاب؟ جو محسن ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہیں۔ تو محسن دراصل اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہنے والے، ایثار اور قربانی دینے کرنے والے وہ لوگ، تو ایسے لوگوں کے لیے ہدایت اور جو ہے رحمت ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت میں زیادہ اجر کی امید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیک کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ نیک کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ فائدہ؟ کہ گمراہی اور بد اخلاقی ان سے خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ جب انسان نیکی میں مشغول رہے گا تو آپ دیکھیں خود بخود اس سے برے کام چھوٹتے چلے جائیں گے۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر مزید نیک عمل کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے، وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھ، کیونکہ نماز کیا ہے دراصل؟ اللہ تعالیٰ سے مناجات ہی تو ہے نا، بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، پھر وہ اپنا محبوب مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ مومن بندے ہوتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت پر ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے اور آخرت کے ثواب کے لیے اس دنیا کی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا یا اپنے نفس کو کنٹرول کیا۔ تو آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لیں، اور صحابہ اکرام کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہدایت دی، کہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ٹھہرے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اب ہمارا حال دیکھ لیں کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا حال کیا ہے۔ اس کی آیت کو کبھی ہم نے محکم جانا؟ ہم نے قرآن کو کبھی اس لحاظ سے، اس نقطۂ نظر سے پڑھا کہ اس کتاب میں ہمارے لیے احکامات ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف قرآن خوانی کے لیے ہے، قرآن جمعہ کے دن تلاوت کرنے کے لیے ہے، یا قرآن مرنے کے بعد بخشنے کے لیے ہے، ہے نا؟ یہی کام ہم اس سے لیتے ہیں نا، یا اس کی آیات کو گھول کر پینا چاہیے، یا اس کی آیات کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لینا چاہیے، ہے کہ نہیں یہ بات؟ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو کتاب حکیم کی آیت ہے، مطلب اسی میں تمام احکامات موجود ہیں، تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، تمہیں رہنمائی اسی سے حاصل کرنی ہے، تو اب آپ بھلا بتائیے مجھے کہ کہاں ہم نے اس کی آیات سے رہنمائی حاصل کی، کہاں اس کی آیات کو ہم نے محکم سمجھا کہ یہی حکم ہے ہمارے لیے؟ ہم تو اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو بے سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہو رہا کہ کتاب ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ کس قدر نادانی ہے نا ہماری یہ کہ دنیا کی ہر لینگویج کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ وہ لینگویج ہمیں سمجھ میں آئے اور پھر ہم اسے پڑھتے ہیں، لیکن دنیا کی واحد یہ کتاب ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، عربی زبان، کہ جس کو بغیر بے سمجھے بوجھے ہم پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہم اس کو اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے جتنا کہ ہم انگلش زبان سیکھنے کے لیے وقت لگاتے ہیں؟ اگر اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ سوچے کہ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے؟ تو یہ کتاب حکیم کی آیت ہے، ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے، اور وہ محسنین کی صفات کیا بتائی گئی کہ تین بیسک کوالٹیز یہاں پر بتا دی گئی کہ نماز، زکوٰۃ اور آخرت کے دن پر یقین۔ تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں سے جو آغاز ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ پہلے تو فلاح پانے والوں کا ذکر تھا، اب یہاں سے عذاب پانے والوں کا ذکر ہے، جو اس کتاب کو، اس قرآن کو اپنا رہنما تسلیم نہیں کرتے، اس کتاب کو پس پشت ڈالتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت نہیں لیتے، اپنی زندگی کی باغ ڈور دنیا کے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کتاب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت اور رسوا کن عذاب ہے۔ حدیث ہ دال سا سے ہے، حدثہ جدید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قدیم کے مقابلے میں جدید۔ حدیث کلام کو بھی کہتے ہیں، بات کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہو الحدیث، لہو ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کہ نا پہلے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو لہو الحدیث میں لفظ حدیث باتوں اور قصے کہانیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لہو کے لفظی معنی ہوتے ہیں غفلت میں پڑھنا، یعنی جو چیزیں انسان کو ضروری کاموں سے غفلت میں ڈالیں وہ لہو کہلاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے کاموں کو بھی لہو کہا جاتا ہے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، محض وقت گزاری یا دل بہلانے کا سامان۔ تو یہاں پر دراصل لہو الحدیث کہا گیا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن يَشْتَرِي، جو خریدتا ہے، لہو الحدیث، دل فریب کلام یا ایسا کوئی کلام جو کہ اچھا لگے۔ لِيُضِلَّ، کیوں خریدتا ہے؟ تاکہ بھٹکا دے، عَن سَبِيلِ اللہ، کہاں سے بھٹکا دے؟ اللہ کے راستے سے۔ اور کیوں کرتا ہے یہ کام وہ؟ بغیر علم، بغیر علم، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے اس بات کا، وہ ناواقف ہے، اگر اس کو علم ہو جاتا تو کبھی ایسا کام نہ کرتا وہ۔ اور کیوں کرتا ہے؟ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، تاکہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے لیے، اس قرآن کی دعوت سے ہٹانے کے لیے۔ تو چونکہ وہ اللہ تعالی کی دعوت کو مذاق میں اڑاتا ہے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اور دوسروں کو بھی اس دعوت کی طرف آنے نہیں دیتا، تو لہٰذا اولئک لہم عذاب مہین، عذاب مہین اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ عذاب مہین، اگر مہین آئے، میم پر زبر آتا ہے تو میم ہا نون ہوتا ہے روٹ ورڈ، اور مہین اگر آئے تو ہا واو نون روٹ ورڈ ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ عذاب مہین آیا ہے۔ تو مہین، ہا واو نون، خاص طور سے آپ لوگ نوٹ کریں کیونکہ اکثر یہاں پر روٹ ورڈ میں غلطی ہوتی ہے۔ میم پر زبر ہے، مہین ہے، تو میم ہا نا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں حقیر، اور میم پر پیش ہے مہین، تو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہا واو نون، یعنی ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب۔ تو چونکہ اس نے اللہ تعالی کی کتاب کو اہمیت نہیں دی، وہ اللہ تعالی کی کتاب کا مذاق اڑاتا رہا، لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکاتا رہا، لہٰذا اس کے لیے عذاب بھی کون سا ہوگا؟ رسوا کرنے والا، جو اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب یہاں پر اکثر مفسرین نے لہو الحدیث سے مراد غنا لیا ہے۔ تو لہو الحدیث ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے۔ اگر آپ اس کو لغت کے اعتبار سے اس کی معنی دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی، ہم کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر دینا، غافل کر دینا، اس میں کیا برائی ہے، کیا گناہ ہے؟ لیکن یہاں پر یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے، ایسی فضول اور بیہودہ باتوں میں انسان کا انوالو ہو جانا، خرافات، گپ شپ، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے، ناول، گانا بجانا، یہ تمام چیزیں، تو یہ لہو الحدیث کوئی خرید کر لاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دراصل اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے بہترین کلام، بہترین بات. تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کہا، اور وہ شخص کیا کرتا ہے، اس احسن الحدیث سے گمراہ کرنے کے لیے، اس سے روکنے کے لیے لہو الحدیث لے کر آتا ہے اس کے مقابلے کے لیے. اور اس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ واللہ هو الغنا، کہ اس سے مراد اصل غنا ہے، گانا بجانا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ کر یہ تمام باطل طریقوں کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور چونکہ وہ بلا وجہ اس میں مشغول ہو جاتا ہے تو ہر خیر کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور روایت سے بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، ان لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے. پہلے کہا کہ اللہ کے رسول پر کاہن، جادوگر اور کذاب ہونے کا الزام لگاتے ہیں، الگ الگ الزامات لگائے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سزائیں دیں، تکلیفیں دیں، باندھا، مارا، قید کیا، سب کچھ کیا. لیکن جب یہ دعوت رک نہ سکی تو کہا جاتا ہے کہ آپس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں نظر بن حارث جو تھا، اس نے کہا کہ ٹھہرو، اس کا میں علاج کرتا ہوں، تم لوگ اس کے علاج سے عاجز آ گئے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ عراق گیا اور وہاں سے رستم و اسفندیار کے قصے کہانیاں لے کر آیا، شاہان اعظم کے قصے اور داستانیں لے کر آیا، اور اس نے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دی تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں مشغول ہو جائیں. یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بھی شخص قرآن کی طرف راغب ہوتا، جو نوجوان یا قرآن سے دلچسپی ظاہر کرتا، تو اپنی وہ خریدی ہوئی لونڈی کو، یعنی اس نے کچھ لونڈیاں بھی خرید کر لائی تھیں، مغنیاں جو گانے بجانے والی تھیں، تو اپنی ایک لونڈی کو اس پر مسلط کر دیتا اور کہتا کہ اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ یہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل قرآن سے ہٹ جائے. اور یہ یقین جانے کہ یہ وہی چال ہے جو ہر دور ہر زمانے میں مجرم لوگ کرتے رہے ہیں اس قرآن سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی سیم وہی سوچ تھی، وہی ذہن کار فرما تھا، آج بھی وہی سوچ وہی ذہن کار فرما ہے. آج موسیقی کو روح کی غذا قرار دیا جاتا ہے، استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ موسیقی کی وجہ سے انسان سرور میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن یہ موسیقی کیا ہے، انسان کو کس طرح سے مشغول کر دیتی ہے، آپ خود دیکھیں کس طرح سے ہر خیر کے کاموں سے روک دیتی ہے. اور جتنے بھی کھیل تماشے ہیں، رقص، سرود، ان کی محفلیں، یہ انسان کو سنجیدہ بنانے کے بجائے الٹا لہو کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان تباہی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اور آخر کار اس گڑھے میں گر جاتا ہے. تو لہو الحدیث کے بارے میں مختلف صحابہ سے جو منقول ہے، اور خصوصاً عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے تین مرتبہ زور دے کر فرمایا کہ ہو واللہ الغنا، کہ خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے. یہ ابن جریر اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اسی طرح سے یہ جو بات ابھی آپ کو نظر بن حارث کی بتائی، یہ سیرت ابن ہشام جلد ایک کی، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے الزامات لگا کر دیکھ لیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دعوت رک نہ سکی، تو لہٰذا انہوں نے دوسرا انتظام کیا، اور اس نے عراق جا کر وہاں سے وہ قصے کہانیاں لے کر آیا، کچھ کنیزوں کو خرید لایا جو گانے بجانے والیاں تھیں، اور ان لوگوں کو قرآن سننے والوں کے اوپر لگا دیا کرتا تھا تاکہ یہ لوگ قرآن نہ سن سکیں. اور ویسے بھی آپ نے پڑھا نا، پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں غل ڈال دو، شور و غوغا کرو، تالیاں بجا تاکہ لوگ قرآن سن نہ سکیں. اتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اس سے ڈرے ہوئے تھے قرآن سے، یعنی یہ ایسا کلام تھا، ایسا بہترین کلام تھا. اللہ تعالیٰ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، بہترین کتاب اتاری ہے، تو اس سے وہ بالکل خائف ہو گئے تھے، خوفزدہ ہو گئے تھے. اور آج بھی یہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس قرآن سے فلاں آیت کو نکال دو، یہ قرآن شدت پسندی پیدا کرتا ہے، فلاں اسکول سے فلاں نصاب نکال دو قرآن کا، قرآن پڑھنے نہ دو، مدرسوں کو بند کر دو، یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ قرآن ہی سے سب خوفزدہ ہیں، قرآن ہی سے سب خائف ہیں. اس زمانے میں بھی ایسی ہوا تھا. جبکہ قرآن تو ہمیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن تو ہمیں ایک دوسرے کا ادب کرنا سکھاتا ہے، قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، کسی پر الزام نہ لگایا جائے، کوئی غیر مسلم بھی ہو تب بھی اسے موقع فراہم کیا جائے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے۔ یعنی اس قرآن کی تعلیم تو بہت ہی بہترین ہے، اس سے بھلا کیسے کوئی غلط بات نکل سکتی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کے مقابلے میں لہو الحدیث کو پیش کیا، احسن الحدیث کے مقابلے میں لہو الحدیث کا انہوں نے پیش کیا، بھلا اس کلام سے لہو الحدیث کا کیا مقابلہ۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر طرف، یعنی کوئی ایسی چیز باقی بچی ہے جہاں پر میوزک نہ ہو، جہاں آپ کو یعنی ٹی وی کی نیوز بھی اگر ہے تو بغیر میوزک کے نہیں ہے۔ بچوں کا کھلونا آپ لے کر آتے ہیں، بچوں کے کھلونوں میں میوزک، آپ بچے کی سائیکل لاتے ہیں اس میں میوزک، آپ بچے کا جب بچہ پیر چلنا سیکھتا ہے اس کا واکر لاتے ہیں اس کے اندر میوزک۔ کون سی چیز ایسی بچی ہے جہاں پر میوزک کو نہ ڈالا گیا ہو؟ کیوں؟ اسی وجہ سے، لیودل عن سبیل اللہ، تاکہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے لوگوں کو۔ اور یہ سب کام وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ بغیر علم کے، ان کو علم نہیں ہے۔ تو یہ لہو الحدیث میں تمام چیزیں آ جائیں گی، گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، اس کے آلات، ساز و موسیقی، ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ قصے، کہانیاں، فحش، افسانے، ڈرامے، ناول، جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے، ایسے وہ تمام اخبارات جس میں اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، یا ریڈیو اور ٹی وی پر آنے والے ایسے تمام پروگرام جو انسان کو غافل کر دیں، وہ سب اس میں آ جائیں گے، جس کی وجہ سے انسان قرآن اور اسلام سے دور ہو جائے۔ تو اسی لیے نظر بن حارث نے اس وقت لونڈیاں خریدی تھیں تاکہ لوگوں کا دل بہلا کر وہ گانے سناتی رہیں اور لوگ قرآن سے دور رہیں۔ تو آج کی جتنی بھی گلوکارائیں ہیں جو گانے گاتی ہیں، جو بھی اس میں شامل ہے، یہ تمام اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں وہ کیوں کرتا تھا؟ تاکہ لوگوں کو اللہ تعالی کی راہ سے بھٹکائے۔ تو اسی لیے اس کے لیے عذاب مہین کہا گیا کہ وہ لوگ، اس کو جو ہے رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ یہ اس شخص کا حال بتایا جا رہا ہے جو لہو لعب میں مبتلا ہے، خود مگن رہتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کی آیات سے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، خود تو سنتا نہیں ہے، بہرا بن جاتا ہے، دوسروں کو بھی سننے نہیں دینا چاہتا۔ تو آج جتنے بھی لوگ قرآن کے راستے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن نہ سنا جائے، قرآن کی دعوت نہ پھیلے، قرآن عام نہ ہو، وہ سب بھی اس میں آ جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کام کر رہے ہوں۔ تو کیونکہ قرآن کے مقابلے میں ہی وہ یہ ساری چیزیں لے کر آیا تھا، غنا کو، قصے، کہانیوں کو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کتنا میوزک عام ہو گیا ہے، ہم تو اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے جو ایسے پرانے محلے ہیں جہاں پر اتنا زیادہ، بلکہ آپ ہر محلے کو دیکھ لیں، آج کل کیا پوش علاقہ اور کیا مڈل کلاس اور کیا لوور کلاس طبقہ، ہر طبقے میں آپ دیکھیں، ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، ہر گھر میں گانے اور میوزک کی آواز آ رہی ہے، ہر گاڑی میں آپ جیسی ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، آٹو میں بیٹھتے ہیں، وہی میوزک، وہی گانے بجانے، ہر طرف وہی۔ انسان کو کہیں سکون اور چین نہیں ہے۔ وہ غنا کو اس طرح سے کانوں کو عادت بنا دیا گیا ہے، غنا کے ذریعے سے، کہ کان عادی ہو گئے ہیں اس کے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بغیر میوزک کے تو ہم رہ نہیں سکتے، استغفر اللہ۔ بغیر میوزک کے اگر کوئی پروگرام ہو تو وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، میوزک ضروری ہے اس میں، اس طرح سے میوزک کا عادی بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے کام وہ کیوں کر رہا ہے؟ بغیر علم کے کر رہا ہے، اور وہ اس دعوت کو مذاق بنانا چاہتا ہے، اس قرآن کی دعوت کو مذاق میں اڑانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ قرآن کی دعوت کو لوگ قبول نہ کریں، اس قرآن سے لوگ پیچھے ہٹیں، اس قرآن تک لوگ پہنچنے ہی نہ پائیں۔ اور واقعی میں آپ بتائیں کب وقت ملے گا؟ انسان میوزک سنتا ہے، دن بھر گھر کے کام کاج میں لگا رہتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، نہ قرآن سمجھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، نہ قرآن پڑھانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے۔ تقریباً 2-3 احادیث کا جو لب لباب ہے، اس کا اس طرح سے مفہوم بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو امامہ باہلی کی روایت ہے یہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغنیہ عورتوں کا بیچنا اور خریدنا، یعنی جو گانے بجانے والی ہوتی ہیں، ان کا بیچنا، خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی قیمت لینا حلال ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ تو لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں ہے۔ اور آج تو آرٹ اور کس کے کلچر کے نام پر اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، میوزک اسکولز میں، اور کہتے ہیں کہ کلچرل ایکٹیویٹی ہے، آرٹ اور کرافٹ کا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے خوبصورت نام رکھ دیے ہیں۔ اور اس کی بنا پر یہ ہے کہ ہر کالج میں ثقافت کے نام پر، یا جہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہ تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، آرٹسٹ بنایا جاتا ہے۔
کیونکہ آج کل کچھ اور نام دے دیے گئے ہیں اس کو. پہلے زمانے میں تو وہ یہ لونڈیاں کہلاتی تھی, گانے بجانے والی مغنیاں عورتیں, اور اب جو ہے اس کو ماڈرن نام دے دیا گیا. یہ کام کیوں کرتا ہے وہ شخص؟ علم کے بغیر کرتا ہے, کہ یعنی وہ دراصل خریدتا ہے علم کے بغیر, کیونکہ اس کو علم نہیں ہے. اور اگر بھٹکانے کے لیے خریدتا ہے تو یہ بھی بات درست ہے کہ وہ دراصل جاہل اور نادان شخص ہے. وہ اس دل فریب چیز کو خریدتا اس لیے ہے کہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے کہ کس قیمتی چیز کے بدلے میں اور کس قیمتی چیز کو چھوڑ کر وہ کسی تباہ کر دینے والی چیز کو خرید رہا ہے. کہ ایک طرف تو قرآن کی حکمت سے لبریز آیات ہیں, ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حکمت سے بھرے ہوئے موتی ہیں جو اسے مفت میں مل رہی ہے, لیکن وہ اس سے منہ موڑ کر یہ بےہودہ چیزیں خرید رہا ہے جو اس کے فکر کو, اس کے اخلاق کو تباہ کرنے والی ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ اب تو خیر انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر فلم فری میں دیکھ سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ پہلے ویڈیو کیسٹس ملتی تھیں, یاد ہوگا آپ کو بھی شاید, اور پیسے دے کر لانا پڑتا تھا. اور انسان کی نادانی, غفلت اور جہالت کا, آپ سوچیں کہ انسان پیسے دے کر گناہ مول لیتا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو معاف کرے. تو یہاں پر قرآن کی ہدایت تو اس کو مفت میں مل رہی ہے, لیکن وہ اس قیمتی چیز کو چھوڑ کر تباہ کرنے والی چیز خرید رہا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں حکمت سے لبریز, وہ اسے چھوڑ کر اپنا مال خرچ کر کے گمراہی کو خرید رہا ہے. اور اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ بغیر علم کے وہ بھٹکانا چاہتا ہے, تو اس کے معنی پھر یہ ہوں گے کہ وہ علم کے بغیر لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اٹھا ہے. اسے شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ وہ اپنے سر لے رہا ہے, کتنا بڑا گناہ وہ اپنے گردن پر لے رہا ہے. اگر اس کو احساس ہو جاتا تو کبھی وہ یہ کام نہ کرتا. اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ خود تو گناہ مول لے رہا ہے, دوستوں کا گناہ بھی اپنے سر اٹھا رہا ہے. اس کی حقیقت جب اس کے اوپر آشکارا ہوگی تب وہ حیران اور پریشان ہوگا. اور آج ایسے ہی ہوتے ہیں نا, لوگ زبردستی بھٹکاتے ہیں, اچھا تھوڑا تو سن لیں, تھوڑا تو دیکھ لیں, تھوڑا تو کر لیں. کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ کا گناہ ہم اٹھا لیں گے. تو کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا, ہر ایک کو اپنا ہی جواب دینا پڑے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے پھر رسوا کرنے والا عذاب ہے, ذلیل کرنے والا عذاب ہے اس کے لیے, کیونکہ چونکہ اس کا کام اس قدر خطرناک ہے لہٰذا اس پر عذاب بھی ویسے ہی ہوگا. تو یہ شخص دراصل لوگوں کو قصے کہانیوں میں, گانے بجانوں میں مشغول کر کے اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے. اس کی کوشش ہے کہ قرآن کی دعوت ہنسی مذاق میں اڑا دی جائے. اللہ کے دین سے لڑنے کے لیے یہ اس طرح سے کھلواڑ کرتا ہے کہ اللہ کی آیات پر یہ قصے کہانیوں کو ترجیح دیتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ قرآن کی طرف نہ جاؤ, لہٰذا اس کا انجام بھی بے حد خطرناک ہوگا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس قدر ایکٹیویٹیز کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے ثقافت کے نام پر, کلچرل ایکٹیویٹی اسکول میں آرٹ اور کرافٹ کے نام پر, یا پھر قصے کہانیاں ہیں, یا گانے بجانے ہیں, ڈرامے ہیں, کوئی ایک چیز ہے بھلا بتائیں, کوئی ایک چینل ہے. معلوم پڑا ہے کہ 150 چینل ہے, 150 چینل ہے ایک ایک گھر میں اگر کیبل کنیکشن ہے تو. اب بھلا بتائیے انسان کیسے اس کو فرصت ملے گی, وہ کھانا کھائے, اپنے کام کاج پر جائے, یا کام کرے, یا پھر وہ ٹی وی چینل کو سرچ کرے. اب اگر وہ ایک ایک ٹی وی چینل سرچ کرتا ہے, ایک ایک منٹ بھی وہ دیکھتا ہے, تو کتنے 150 منٹ تو یہی چلے گا اس کے, ہوئے نہیں ہوئے. یہ ایک چیز نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. اس قدر اتنے ڈرامے, اتنے سیریل, اتنی فلمیں اور کیا کچھ نہیں ہے. تو وہ ڈرامے جو چلنے والے 3-3 سال تک, 5-5 سال تک, 10-10 سال تک چل رہے ہیں ڈرامے, اور بس اس ذرا سی بات کو ہی 10 منٹ کا ڈرامہ بتایا جاتا ہے, 15 منٹ کا تو بریک ہوتا ہے, اور ایک ذرا سی بات بتانے کے لیے اتنا بڑا اسٹیج وہ شو کیا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے کیا کچھ نہیں ہوتا. اور سارے خرافات بھرے ہوئے ڈرامے, کوئی اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں, کوئی اخلاقی تعلیم نہیں. کیسے ہوگا بھلا, آپ بتائیں ہمارا حال کیا ہوگا, ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ اس شخص کا حال تو پڑھیں ذرا, کہ کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. بغیر علم کے, بغیر دلیل کے وہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے. اس کو اگر شعور ہوتا نا تو بالکل ایسا نہ کرتا وہ. اگر وہ اس کا انجام جان لیتا کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہے, تو کبھی وہ یہ کام نہ کرتا. اور آج ہم تو جان بوجھ کر یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم کہاں کہاں انوالو ہیں, کیسے کیسے کھیل ہیں, کتنے کھیلوں میں ہم لوگ انوالو ہیں. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کھیلوں کو, 24 گھنٹے کھیلنا، 24 گھنٹے ڈرامے، 24 گھنٹے شاپنگ، 24 گھنٹے گپ شپ، ذرا سا وقت ملتا ہے، کچن سے فرصت ملی، بس یہ سارے کام۔ کوئی با مقصد زندگی رہی ہے ہماری؟ بھلا بتائیے، میجورٹی کی زندگی کیسی ہے؟ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ جو اپنا ذرا سا وقت بھی لغویات میں نہیں گزارتے۔ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے اپنی تھوڑی سی ذہن کو فریش کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز پڑھ لینا جس میں کوئی لغویات نہ ہو، فحش باتیں نہ ہوں، یا انٹرٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو، کہ انسان ایک ہی کام کرتے کرتے تھوڑا سا سست بھی ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا اپنی ذہنی ورزش یا پھر اپنی جسمانی ورزش کے لیے ایسے وہ کھیل بھی کھیل سکتا ہے یا دیکھ بھی لے جس میں وہ مشغول نہ ہو جائے۔ جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کے کرتب دکھائے تھے، جو عید کے دن کرتب دکھا رہے تھے، اور آپ اتنی دیر تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کھڑے رہے وہاں پر جب تک کہ وہ خود وہاں سے ہٹ نہ گئیں۔ پھر آپ نے خود تیر اندازی کو، گھڑ سواری کو پسندیدہ فرمایا۔ یہ چیزیں انسان سیکھے تو آج کے دور کی جو چیزیں جیسے گاڑی چلانا ہے یا پھر نشانہ بازی ہے، چونکہ اس زمانے میں گھڑ سواری تھی، تیراکی تھی، تو تیراکی تو آج بھی بہت فائدہ مند ہے۔ سب سے اچھی ورزش دراصل سوئمنگ ہے۔ تو وہ یعنی جو فائدہ مند گیم ہے اس طرح کے، ذہنی ورزش کے، جسمانی ورزش کے، وہ تو ہم نہیں کرتے ہیں، لغویات میں پڑے رہتے ہیں۔ گیمز بھی آپ دیکھیں نا، آج جتنے ویڈیو گیمز ہیں سب میں جو ہے صرف مار دھاڑ۔ کریزی ٹیکسی کے نام سے ایک گیم ہے، اس میں تو یقین جانے کہ جو جتنے ایکسیڈنٹ کرے گا، جتنا پولیس سے دور بھاگے گا اور پولیس کی گاڑیوں کو الٹائے گا، اس کے اتنے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں گے۔ استغفر اللہ، کیا چیز سکھائی جا رہی ہے بچوں کو آپ دیکھیں۔ پھر ایک گیم ایسا ہے کہ جتنا جو سامنے والے کو مارے گا اور اس کا جتنا خون نکلے گا اتنے اس کو پوائنٹس۔ ہم اپنے بچوں کو نعوذ باللہ ایک طرح سے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ مارو دوسروں پر، ہاتھ اٹھاؤ، ظلم کرو، استغفر اللہ۔ پھر ٹام اینڈ جیری کو آپ دیکھ لیں، اتنی خرافہ سے بھرے پڑے ہیں سارے کارٹون کے، اس کی حد نہیں ہے، لیکن کیا کریں نہیں، ایسا بچے اس میں انوالو ہوئے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ سب کچھ نکل گیا ہے، کچھ ہمارے اختیار میں نہیں رہا، تب کیا کیا جائے۔ تو ان کو ہم خود اپنے آپ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، آپ دیکھیں کہ اچھی اچھی چیزیں بھی تو ہے، ادب، اردو ادب، یہ بھی بہت، یعنی جو اردو لٹریچر ہے، لوگوں نے اتنا کام کیا ہے اس میں بہت زیادہ، اسلامی ادب کے نام سے جو اچھا لٹریچر ہے، اچھا ادب ہے، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تاکہ ذہن فریش ہو۔ اسی طرح سے اپنے جسم کا بھی انسان پر حق ہے، کوئی ایسی ورزش وہ کرے جس کی وجہ سے وہ ایکٹیو رہے۔ کوئی بھی گیم آپ لے لیں، ایسا گیم یعنی فزیکل گیم جو انسان کو ایکٹیو رکھے۔ ایک ہی جگہ بیٹھ بیٹھ کر، چاہے وہ ٹی وی آپ دیکھیں یا گیمز آپ کھیلیں، ایک جگہ بیٹھ کر جیسے ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ مرغیاں ہوتی ہیں نا، ڈربے میں بند مرغیاں، ڈم مرغیاں ہوتی ہیں جو آنکھیں بند کر کے اپنے ڈربے سے نکلنا بھی نہیں چاہتی ہیں، کبھی دیکھا ہے ایسی مرغی کو جو بالکل باہر جا کر دانا چن کے کھانا بھی نہیں چاہتی، بس بیٹھی رہتی ہے اپنے ڈربے میں؟ تو آج ہمارے بچے اور سب ایسے ہی بن گئے ہیں، بس ایک جگہ بیٹھے ہوئے، اور چونکہ وہیں کھا رہے ہیں، وہیں بیٹھ رہے ہیں، اس سے ہم سب دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہو رہا ہے بچوں کا یا سبھی لوگوں کا۔ تو کوئی ورزش نہیں رہی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہی۔ تو یہاں پر ہم سوچیں کہ کیا صحیح ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اور کیا چیز ہے جس سے ہم کو بچنا ہے، لو چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹی وی دیکھنا ہی حرام ہے یا انٹرنیٹ یوز کرنا ہی حرام ہے، نہیں، ایسا اتنا بڑا لفظ کبھی ہم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جسے ہم سب لوگ استعمال کر سکیں، یہ بڑے بڑے اسکالرس کی بات ہے، اور ان اسکالرس نے چونکہ ان چیزوں کو ایسا یہ نہیں کہا کہ یہ حرام اور ممنوع ہے، تو ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے، ہم ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے لیے آج کل ضروری ہو گیا کہ وہ خبروں سے واقف رہے، تو کبھی کبھار خبریں دیکھ لیں، لیکن 24 گھنٹے خبریں دیکھ کر کیا بتائیے کہ ہم نے کوئی بڑی تبدیلی لانی دنیا میں؟ اگر ہم ہر چینل سرچ کر کے ہر نیوز چینل کو دیکھیں اور خبریں پڑھیں سنیں، تو ہم نے کیا تبدیلی لالی بتائیے؟ کوئی تبدیلی کرنے والے بنے ہم خبریں دیکھ کر یا ڈرامے دیکھ کر ہم نے کوئی تبدیلی کر لی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فائدہ ہوا؟ اچھا، یہ ساری چیزیں کر کے تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ فائدہ، کہ آپ ڈسکشن کریں گے دنیا کے حالات پر، لیکن آپ اگر قرآن کی طرف کسی کو بلا دیتے ہیں، ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف، کسی کو آپ کو ایک نیک بات بتا دیتے ہیں، تو آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی، سمجھے انشاءاللہ۔ تو ہم خود سوچیں کہ ہمارے آس پاس کیا کیا چیزیں ہم جس میں انوالو ہیں، جو خرافات میں آتی ہیں، جو لہو الحدیث میں آتی ہیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ تو ہم سوچیں، غور کریں، تاکہ اس سے ہم بچ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ شخص کیا کرتا ہے، جو دوسروں کو تو بھٹکاتا ہی ہے، لیکن خود اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ وہ اذا تتلى عليه آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مزدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا.
یعنی قرآن سننا تو بہت بھاری لگتا ہے اس کو، یا قرآن سنایا جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اف آگے قرآن سنانے والے، بس بھائی اب بند کرو.
اچھا یہ کیا ہمیشہ تلاوت ہی تلاوت لگی ہے، کچھ اور بھی لگانا چاہیے، کبھی تھوڑا بہت یہ وہ بھی سن لینا چاہیے. ہر وقت قرآن قرآن کی باتیں کیا ضروری ہے. تو یہ بھی کیا ہے کہ جب بھی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں واللہ مستکبرا تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے، اسے اچھا ہی نہیں لگتا قرآن سننا، بورنگ کام. استغفر اللہ. گویا کہ اس کے کان میں وقر بوجھ ہے، وقر گرانی کو کہتے ہیں. تو ایسے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے وہ سننا ہی نہیں چاہتا یا اس نے سنا ہی نہیں ہو. تو اللہ فرما رہے کہ اسے تنزیہ جملہ ہے کہ اسے عذاب علیم کی بشارت دے دو، کیونکہ عذاب ملنا کوئی خوشخبری کی بات تو نہیں ہے، کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے. تو آپ سوچے کہ کہیں اللہ نہ کرے میرا انداز تو نہیں ہے یہ، کہیں قرآن سننے سے میں پیچھے تو نہیں بھاگتی ہوں، قرآن پڑھنے سے تو نہیں دور بھاگتی ہوں، قرآن کی مجلسوں سے تو میں دور نہیں بھاگتی ہوں. میں خود اپنا محاسبہ کروں، مجھے قرآن کی باتیں، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تجوید یہ سیکھنے سکھانے سے کہیں الرجی تو نہیں ہے. استغفر اللہ. اگر ایسا ہے تو پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب الیم، دردناک عذاب کی بشارت دے دو اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم اس قرآن سے اس طرح سے دور جائیں. اور ابن تیمیہ کا یا ابن القیم کا جو قول بتایا جاتا ہے کہ تین وقت اپنے دل کو ٹٹولو، ایک تنہائی میں، ایک اللہ کی مجلس میں، اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت. اور اگر اپنے دل کو نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے قلب سلیم کی دعا کرو. یہ قرآن تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اصل روح کی غذا تو قرآن ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ انسان کی روح بھی آسمان سے آئی ہے اور قرآن بھی آسمان سے آیا ہے. انسان کا جسم تو مٹی سے بنا ہے اور وہ مٹی میں ہی رول مل جائے گا، لیکن انسان کی روح اوپر سے آئی ہے، وہ اس کی روح باقی رہے گی اور اس کی روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے آسمان ہی سے بھیجی ہے، یعنی قرآن. یہ روح کو ہمارے سیراب کرتا ہے، روح جو پرانی ہو چکی ہوتی ہے، روح جو سڑ چکی ہوتی ہے، گل چکی ہوتی ہے، یہ بیمار ہو چکی ہوتی ہے، اس کا علاج صرف اور صرف قرآن سے ہے. قرآن یہ روح کو ہمارے سرشار کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ ہم وہ قرآن کی تلاوت سننا بند کریں، دل چاہتا ہے سنتے ہی چلے جائیں، سنتے ہی چلے جائیں، کبھی بند نہ ہو یہ آواز. اور اس وقت گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ جنت میں ایسے ہی لگے گا غالباً، اللہ کرے کہ ایسا ہو. یعنی جو ایک دل کی سرشاری ہوتی ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو ایک سرور کی کیفیت ہوتی ہے قرآن سنتے ہوئے، خصوصاً مشاری الراشد کی آواز میں، تو ایسے لگتا ہے کہ گویا جنت میں ایسے ہی انسان سرور محسوس کرے گا، ایسے ہی سکون محسوس کرے گا. خیر دنیا میں تو وہ سکون کہاں جو جنت میں ہوگا، ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں. اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ان نعمتوں سے سرفراز کرے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ہم وہاں پر اس طرح سے مسندوں پر آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں. اللہم ربنا اجعلنا منہم. تو اصل تو غذا انسان کی روح کی قرآن میں ہے، اصل روح کو سرور پہنچانے والی چیز قرآن ہے، اس کی غذا قرآن میں ہے. تو قرآن سننے سے روح کو غذا ملتی ہے، قرآن ہی روح کی غذا ہے دراصل. اس لیے یہاں نیک لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ نیک لوگ کہاں ہوں گے اور پھر انہوں نے کیا کیا ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں. خالدین فیہا وعد اللہ حق وہو العزیز الحکیم. جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنے والے کا انجام تو عذاب مہین اور عذاب علیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والوں کا اور عمل صالح کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ نعمت بھری جنتیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے بھلا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا؟ سبحان اللہ. وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا بھی ہے. تو جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں دنیا میں، ایمان اور عمل صالح، یہ دراصل اسی جنت کی طرف جانے والے کام ہیں
جو کہ ریکوائرمنٹ ہوں گی، منیمم ریکوائرمنٹ عمل صالح، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. اب یہاں پر پھر وہ تخلیق پر غور کرنے کے لیے کہا گیا، آسمان اور زمین کی تخلیق، کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بغیر ستونوں کے اس نے آسمان کو قائم کیا. تو ہو سکتا ہے کوئی ستون ہو جو ہمیں نظر نہ آتے ہوں، یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ ایسے ستونوں پر قائم ہے جو تم کو نظر نہیں آتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت سے پر باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر ستون ہے بھی تو ہمیں نظر نہ آتے ہوں، یا اس آسمان کی بات نہ ہو، کوئی دوسرے آسمان کی بات ہو جہاں ستون ہو، تو بہرحال اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. اور ہر قسم کی چیزیں اگائی، قسم قسم کے نباتات اگائے. ھذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں کسی دوسرے کی تخلیق کی کوئی نشاندہی تم نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کوئی دوسرا کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی نہیں، تو پھر ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ آخر کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کیوں نہیں جاتے؟ تم ان شریکوں سے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ ان سے حاجتیں کیوں طلب کرتے ہو؟ یہ تو بے وقوفی ہے، نادانی ہے، کہ جب سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لہٰذا دعائیں بھی اسی سے مانگی جائیں، اپنی حاجات بھی اسی کے سامنے پیش کی جائیں. دوسروں سے مانگنا دراصل یہ بیوقوفی، نادانی اور حماقت ہے، کیونکہ خالق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور مانگے انسان کسی اور سے تو یہ انسان کی دراصل سب سے بڑی بھول ہے. دینے پر اگر کوئی قادر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یہ شریک تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. تو پھر تم کیوں ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو؟ کیوں تم ان کے آستانوں کی قدم بوسی کرتے ہو؟ ان کے پاس کیا طاقت ہے کہ یہ تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہیں، تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں؟ تمہاری دعاؤں کو سننے والا، تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا، تمہاری حاجت روائی کرنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ تو نہ تمہارا کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. جن بتوں کو تم پوچھتے ہو، نہ یہ بگڑی بنانے والے ہیں نہ کوئی کام سدھارنے والے ہیں. اصل جو خالق اور مالک ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو شرک کی تردید میں اصل میں یہاں پر ایک دلیل دی گئی ہے کہ کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا بتاؤ. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خود کفار مکہ اس بات کو جانتے تھے کہ زمین اور آسمان کی، انسان کی تخلیق کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس بات کو تو وہ اچھی طرح جانتے تھے اور اس کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور اسے دوسروں تک پہنچا سکیں. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين